پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ پروگرام کے آغاز سے قبل یہ بتا دیں کہ ہم اپنے سننے والوں کی کالیں بھی لیں گے اور ہم اب فیس بک پر بھی ان کے سوالات لیں گے اور ان کے ناموں کو اناؤنس کریں جس حد تک بھی ہوگا۔ آغاز کریں گے پروگرام کا آج، جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے امریکہ کے دورے سے واپسی کے بعد پہلا اجلاس تھا۔ ہمارے ساتھی محمد اشتیاق ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اشتیاق صاحب، اختصار کے ساتھ بتائیے کہ یہ اجلاس جو ہوا ہے اس کا مقصد کیا تھا اور کیا اس کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ آیا ہے کہ کیا ہوا وہاں پر؟
جی، اب سے چند منٹ قبل یہ اجلاس ختم ہوا اور اس کے بعد اب تک جو ہمیں سرکاری طور پر معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق اس اجلاس میں دیگر امور کے علاوہ جو پاکستان کے امریکہ سے تعلقات تھے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سرکاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو حالیہ فائرنگ کے واقعات ہیں اور اس میں ہونے والی جو اور اس کے علاوہ جو برکن باؤنڈری پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنی ہونے والی ملاقاتوں سے شرکا کو آگاہ کیا اور کہا گیا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جس میں امریکہ شامل ہے اس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان پر بھی غور کیا گیا اور ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، جبکہ ساتھ ہی آخر میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اپنے دفاع کو اپنی جو سرحدی سلامتی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرے گا اور کسی طرح کی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ تو یہ وہ اتنا معلومات ہیں جو کہ ابھی تک حاصل ہوئی ہیں
سرکاری طور پر،
یہ سرکاری طور پر، اور وزیر خارجہ جو کہ کل ہی واپس آئے تھے برطن وہ بھی اس اجلاس میں شامل تھے اور انہوں نے بھی امریکہ میں اپنی ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا۔
بہت شکریہ اشتیاق صاحب آپ کا۔ اور سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب تسنیم رانی صاحب موجود ہیں جو فارمر انٹیریئر سیکرٹری ہیں پاکستان کے اور سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، اور ڈاکٹر آصم یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں امریکہ سے جن کا تعلق کینٹ یونیورسٹی سے ہے۔ نورانی صاحب، میں آغاز کروں گا آپ سے، یہ فرمائیے کہ اس قسم کے جو اجلاس ہوتے ہیں اور خاص طور پر اس پرسپیکٹو میں جبکہ پاکستان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نئی ریوائزڈ پالیسی کا اعلان کیا ہے افغانستان کے سلسلے میں، پاکستان کا رد عمل ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ بہت مثبت نہ تھا، اب کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے، ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا پاکستان میں اجلاس روایت نہیں رہی ہے۔ یہ جب سے خاقان عباسی صاحب آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری تیسری دفعہ بڑے چھوٹے عرصے میں یہ اجلاس ہوا ہے جس میں چیف بھی ہوتے ہیں، فارن منسٹر بھی ہوتے ہیں، ڈیفینس منسٹر بھی ہوتے ہیں، اور سارے ایک بار بھی اہم فورم ہے جو کہ پہلے پاکستان کے دستیاب نہیں تھا۔ اور بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ خاقان عباسی صاحب کے آنے سے یہ کم از کم مشاورت جو ہے وہ ایک مصمم قسم کی ہونے لگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجلاس جو ہے نا، اس میں سب سے اہم چیز جو شاید ڈسکس ہونی چاہیے تھی اور ہوئی ہوگی وہ کہ فارن منسٹر کے جو بیانات تھے جو انہوں نے پاکستان کی اپنی پالیسی میں ایک بازار پیش کیا کہ وہ امریکہ ڈو مور کہہ رہا ہے اور نارمل فارمل پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی یہی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور فارن منسٹر صاحب نے جو ہے اس میں تھوڑے سے کنفیوزنگ بیان دیے جو بعد میں انہوں نے شاید اس کی وضاحت بھی کی۔ تو وہ جو ہے وہ میرے خیال میں تو اس وہ چیز جو ہوگی آفیشلی شاید انہوں نے بیان نہ کی ہو، مگر وہ وضاحتیں جو ہیں وہ سرٹنلی فوج کی محکمان جو ہے وہ جانتی ہوگی کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ کہے گئے اور اس کو آگے ایکسپلینیشن کیا ہونی چاہیے۔ جہاں تک کہ صدر ٹرمپ کا تعلق ہے وہ تو دیکھیے، وہ تو ان کا یہ ایک بڑا اسٹیبلش اسٹائل لگ رہا ہے کہ وہ بڑا ایگریسو قسم کی باتیں کرتے ہیں which is may not be in conformity میں نہ ہو جو فارن آفس کی روایات ہیں, ڈپلومیسی کی روایات ہیں. پھر بعد میں اس کا وہ ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے, اس کا جو چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ خود جو ہے وہ بڑے مختلف اصل جب ہوتی ہے چیزیں تو بہت مختلف ہو جاتی ہیں, جو کہ ان کے بیانات سے متعلق, جیسے کہ سعودی عربیہ کے کیس میں انہوں نے بڑا اگریسولی بیان دیے تھے جب وہ آئے تھے, اور بعد میں پھر ان کے ساتھ بڑا اچھا معاہدہ کر کے وہ بیانات کرے جو ہے وہ, تو اس وجہ سے ان کے بیانات جو ہیں اس کو میرا خیال ہے اس زمرے میں لینا چاہیے کہ زیادہ ضرور سے زیادہ اگریسو ہوتے ہیں, پاکستان کو اپنی انٹرنل سچویشن کو نظر رکھ کے اپنی پالیسی جو بنائی ہے وہ انہوں نے اس کو وضاحت میں سمجھتا ہوں, اس پالیسی کی جو پریزنٹیشن ہے, اس کی جو سپیلنگ ہے اس آئیڈیا کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کیس کو بڑا سیریسلی لے رہا ہے, اور جہاں پر یہ جو چیزیں ہیں جس میں کہ بات کی جاتی ہے کچھ ایسی جماعتوں کی جس کے کہ الیجڈلی فوج سپورٹ کرتی ہے, اس پہ دیکھیے اب وہ بات یہ ہے کہ وہ ہے حصہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اور بڑے ایسے کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو خود جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہے, اور اب دیکھیے کہ وہ سیاست میں بھی آنے کا سوچا, اور عقل مند لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوژن میں ہیں کہ کس طرح اس کو ہیوی کیا جائے مین اسٹریم اگر کرنا چاہ رہے ہیں, چونکہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے, اور اسے پاکستان ہی میں نہیں ہے, یہ باقی ممالک میں بھی ہے کہ جہاں پر وائلنٹ لوگ جو ہیں وہ مین سوسائٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, دیکھو پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل ان یو نو ٹاکنگ اباؤٹ دیز تھنگس اینڈ ٹاکنگ ان دا ڈرائنگ روم, ڈرائنگ روم میں بات کرنی ایک چیز ہوتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بات کرنی ایک اور چیز ہوتی ہے.
نورانی صاحب ایک آخری بات, پاکستان اب تک یہ کیوں نہیں باور کرا سکا جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان ہول ہارٹیڈلی بلا تخصیص گروپوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہا ہے؟
دیکھیے اس میں اصلیت سے زیادہ انڈین لابی اور انڈین کا جو انفلوئنس ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ جو چیز پاکستان کے خلاف جاتی ہے وہ انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں جہاں انڈین بہت حاوی ہیں وہ اس کو اتنی ایمفسس دی جاتی ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ایک اپالوجی بن جاتا ہے. اسی لیے ایک پاکستان کو ایک اسپیس کرنا ہے کہ ریئلٹی تو ہے سو ہے, مگر انڈیا جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ بہت آسانی سے چھپا لیتا ہے, اور پاکستان کی کوئی بھی بات جو ہوتی ہے اس کو بہت افیکٹولی اجاگر کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل ہے جس میں پاکستان کو ایک کانسٹنٹلی فائٹ کرنا ہے, اور پاکستان کو اگر پیسے خرچنے پڑے اور اس کو باہر انٹرنیشنل یعنی پبلک ریلیشن کمپنیز ہیں وہ ہائر کرنی پڑے, میں سمجھتا ہوں ڈو مور جو ہے اگر ضرورت ہے پاکستان کو تو ڈو مور پروجیکشن میں ہے, میڈیا مینجمنٹ میں ہے, میڈیا ہینڈلنگ میں ہے, جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی اس کی پالیسی میں کچھ کمیاں ہیں.
بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب, امریکن پرسپیکٹو سے جب ہم اس ریوائز پالیسی کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنس ہیں ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں ہو گئے ہیں کہ کب تک وہ ڈو مور کے مطالبے کو پورا کریں؟
دیکھیں اس طرح ہے کہ ٹرمپ نے جب سے ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہے تو ان کا ایک ہی لائن ہے شروع سے ہی, اور وہ یہی ہے کہ جو افغانستان میں سچویشن ہے وہ پاکستان کی انفلوئنس جو ہے بہت زیادہ ہے وہاں پہ, اور وہ اس انفلوئنس کو استعمال کر کے یہ جو وار ہے اس کو جو ہے وہ ٹون ڈاؤن کرے, تاکہ یو ایس فورسز جو ہے وہ یہاں سے ان کی جو ایگزٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. اب وہ تو نہیں ہو سکتا, اس کے برعکس جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو مزید فوجیں جو ہے وہ یہاں پہ بھجوانی پڑی, افغانستان میں بھجوانی پڑی. اور ڈو مور کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جب ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ کیوں باور نہیں کرایا گیا, تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ انڈین لابی نہیں ہے, بلکہ مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ڈرون سٹرائک ہوتے ہیں, اور جس میں ایک ہی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جتنے بھی ڈرون سٹرائکس ہوتے ہیں اس میں سارے جو ہیں وہ ٹیررسٹ, جو بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں وہ ڈرون سٹرائکس میں مارے گئے ہیں. جتنے بھی پاکستان جو ملٹری آپریشنس ہیں انفارچونیٹلی ان میں سے ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بڑے بڑے نام نہیں دیکھے ہیں. اسامہ سے لے کر حقانی تک جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ سارے ڈرون سٹرائکس میں مارے گئے ہیں, یا جو ہیں وہ اسپیشل آپریشنس میں وہ مارے گئے ہیں. تو اس وجہ سے جو باقی دنیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ تھوڑے سے سسپیشس ہو جاتی ہے کہ جو اتنے آپریشنس ہو رہے ہیں, وزیرستان میں آپریشنس ہو رہے ہیں, خیبر میں آپریشنس ہو رہے ہیں, ان میں جو ہے وہ ہمیں ایک بلک نمبر دیا جاتا ہے کہ جی 3500 ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, لیکن کچھ بعد میں جو ہے اس پر فالو اپ نہیں ہوتا ہے اور وہی آپریشنس جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. خیبر میں 4 آپریشنس ہو چکے ہیں. تو جو ٹیررسٹ ہیں وہ تو پھر نمودار ہو جاتے ہیں. ان کا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لے, اور وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے وہ ایکشن. ابھی تک سلیکٹو ایکشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اسپیشلی حقانی نیٹ ورک اور جو افغان طالبان ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک جو ہے ان کے اگینسٹ کوئی ٹھوس جو ہے وہ اقدامات ابھی تک نہیں لیے گئے ہیں. اور ہم نے بہت ساری جو اطلاعات آئی تھی پہلے بھی کہ ایون جو وزیرستان آپریشن تھا اس سے پہلے حقانی نیٹ ورک کے ممبرس تھے وہ وہاں سے چلے گئے تھے ایون آپریشن سے پہلے ہی. تو اس طرح کی جو اطلاعات سامنے آتی ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس تو کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع نہیں ہے جس سے ہم ویریفائی کر سکیں, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایون پاکستانی میڈیا کے لیے وزیرستان میں اور فاٹا میں جانا, وہاں سے جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ میڈیا تو ظاہر ہے وہاں پہ کبھی گئی نہیں ہے, اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ بھی ایک پیٹرنیج کے انڈر جاتے ہیں, کیونکہ سیکیورٹی کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ تو ہمارے پاس کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے, لیکن جب پروڈومیننٹلی جو اطلاعات آتی ہیں ان کے بیسس پہ ہم کہہ سکتے ہیں, اور باقی دنیا جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ سلیکٹو ٹریٹمنٹ ہوئی ہے ٹیررسٹ کے ساتھ, اور کوئی اکراس دا بورڈ ایکشن نہیں لیا گیا ہے. اسی وجہ سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا موقف جو ہے وہ سخت سے سختر ہوتا جائے گا. ابھی جو ہے وہ کیونکہ ابھی پاکستان جو ہے وہ ایک نان نیٹو الائی ہے, اور کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ بھی آن دا ٹیبل ہے کہ وہ نان نیٹو الائی اسٹیٹس جو ہے پاکستان کا وہ ودرا کر لیا جائے. تو اگر وہ ودرا کر لیا جائے اس سے پاکستان کی جو ملٹری اور سویلین اسسٹنس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتی ہے. تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پاس اب بھی ڈپلومیٹک اور ملٹری ایسے کارڈز ہیں جو کہ وہ اگر استعمال کر لے تو اس سے پاکستان کو کافی حد تک مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں, اور ہر ایک ملک اپنے انٹرسٹ میں وہ ڈیسیجنز کرتا ہے. اس وقت امریکہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ میں ڈیسیجنز کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجنز کرنے چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے ٹیررزم سے, 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں اس وار میں ابھی تک پچھلے 16 سال میں, اور وہ بہت سارے جو تھے وہ اس میں تو سویلینس تھے, انوسنٹ لوگ تھے جو کہ اس میں مارے گئے ہیں, جس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے جیسے آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا. تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, اور جس سے پاکستان کو خود بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ وہ ٹیررسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ایکشن لے, اس سے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ بھی سیٹسفائی ہو جائے گی, اور پاکستان کے عوام بھی تھوڑا سا سکھ کا سانس لیں گے.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب آپ کا. اور سامعین, ہم چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر عقیل یوسفزئی صاحب ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے مزمل شنواری صاحب افغانستان سے، جو کہ سابق ڈپٹی منسٹر ہیں. ان کی ٹیلی فون لائن سخت مل نہیں رہی ہے، لیکن عقیل یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ دو مختصر سی رپورٹیں ہیں، ایک دہلی سے ہے اور ایک اسلام آباد سے، ان کو سن لیتے ہیں پھر آپ کے کمنٹس لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کی ایک ایگزیبیشن ہو رہی ہے دہلی میں، جس کے لیے عبداللہ صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے، وہاں گئے ہوئے ہیں. دہلی سے سہیل انجم کی ایک چھوٹی سی رپورٹ.
افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان خطے کے تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے میں بعض سنگین چیلنجز درپیش ہیں. وہ جمعہ کے روز علاقائی امن کے موضوع پر نئی دہلی میں ایک خطبہ پیش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروپ افغانستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اور یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. عبداللہ نے افغان بھارت تعلقات کے سلسلے میں کہا کہ گزشتہ 16 برسوں میں دونوں ملکوں کے رشتے مزید مستحکم ہوئے ہیں، جس سے لاکھوں افغان باشندوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے. عبداللہ بھارت کے 4 روزہ دورے پر جمعرات کے روز نئی دہلی پہنچے ہیں. ان کے دورے کا مقصد باہمی دلچسپی کے امور پر بھارتی قیادت کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا اور تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق نئی دہلی میں منعقد ہونے والی بھارت افغان نمائش میں شرکت کرنا ہے. افغانستان نے باہمی تجارت کو آنے والے 5 برسوں میں $10 بلین تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے.
یہ تو تھے سہیل انجم، اور ایک چھوٹی سی رپورٹ اسلام آباد سے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے، اشتیاق صاحب کی ہے.
پاکستان کی طرف سے افغان طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دیے جانے والے وظائف یا اسکالرشپ پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے تحت 3,000 طالب علموں کو اسکالرشپ دی جائے گی. اس سے قبل پہلے مرحلے میں بھی 3,000 افغان طالب علموں نے پاکستان میں اسی پروگرام کے تحت اپنی تعلیم مکمل کی. افغان طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کے دوسرے مرحلے سے متعلق منعقدہ تقریب میں پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے بھی شرکت کی. پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ 5 سال کا منصوبہ ہے. اس اسکالرشپ پروگرام کے تحت افغان طالب علم پاکستان میں میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اب بھی سینکڑوں مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 48,000 افغان شہری پاکستانی تعلیمی اداروں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد افغانستان اور بیرون ملک مختلف سرکاری اور نجی شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں.
عقیل یوسفزئی صاحب، یہ دونوں رپورٹیں آپ نے سنی، کیا ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کو اپیز کرنے کے لیے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی مسابقت ہو رہی ہے، کوئی مقابلہ ہو رہا ہے؟
جی جعفری صاحب، اگر اس طرح کا مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ تو اچھا شگون ہے، اچھی بات ہے. یہ جو ایک بہت بڑا ایشو ہے افغانستان کا، جو ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے پاکستان کی پالیسی ساز اداروں سے، وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان افغانستان کی تعمیری نو میں یا استحکام میں حصہ نہیں ڈال رہا، بلکہ چند اور لوگوں کو پشپنائی کر رہا ہے یا سرپرستی کر رہا ہے. جبکہ انڈیا کے بارے میں یہ بہت عام ہے افغانستان کے ہر علاقے میں، ہر قومیت میں، کہ انڈیا افغانستان کا نہ صرف یہ کہ بہت پرانا دوست ہے، بلکہ وہ اس کے اداروں کی تشکیل نو میں اور تعمیر نو میں بہت زیادہ حصہ بھی ڈال رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو جو چند ایک اقدامات اٹھانے چاہیے، اس میں اس قسم کے مزید اقدامات تو بہت لازمی ہے کہ افغان عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ پاکستان صرف دعویٰ نہیں کرتا یا بیانات کی حد تک اس کی پالیسی تعمیری نو کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ چند عملی اقدامات بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں.
اچھا، دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے سنا بھی ہوگا اس کا کچھ حصہ، کہ جو ریوائز پالیسی ہے اس کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے وہاں پر، اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مستقبل میں؟
جبری صاحب، پاکستان کا رول تو بہت اہم ہے، اور شاید ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے بھی رہے ہیں کہ جو توقعات پاکستان سے وابستہ کی جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پر، شاید کہ افغانستان کا اتنا رول نہیں بنتا یا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. مگر چونکہ افغانستان کے معاملات میں 1979 سے افغان پاکستان براہ راست انوالو رہا ہے، اور جو مختلف جنگیں ہوئی ہے یا پراکسیز ہوئی ہے یا جو نئی سربندیاں ہوئی ہے اس میں پاکستان کا ایک مرکزی کردار رہا ہے. اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہے اور کافی پہلے بھی کچھ شکی جاتی رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اپنے طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ اور کوآرڈینیشن ڈیولپ کیا جائے, اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ چند اہم ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے بلکہ آج بھی جو ایک میٹنگ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئی ہے اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی,
جی
اس میں بھی افغانستان کے بارے میں بہت فوکس کیا گیا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہے کہ اس میں جو ایک لابنگ ہوئی ہے یا جو خواجہ آصف صاحب نے نیویارک میں جو چند باتیں کی ہے وہ جو بوجھ کے بارے میں یا چند تنظیم ہوئی یا چند لوگوں کے بارے میں اس پر ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اس میں آرمی چیف خود بھی موجود تھے. اور اس قسم کی اطلاع بھی ہے کہ آئندہ تین چار دن میں آرمی چیف باجوہ صاحب وہ کابل بھی جا رہے ہیں. تو بڑی ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور دو تین دن پہلے یہاں پر راحیل وال صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ افغان سفیر بھی ہے اور افغان پریزیڈنٹ کے اسپیشل نمائندے بھی ہے پاکستان میں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ چند سالوں کے دوران بہترین تعلقات قائم ہیں, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انڈر گراؤنڈ میں بہت سی ایسی چیزیں یا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے. تو میرے خیال میں اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہے, اور اس میں جو چین کا ایک فیکٹر سالسی کے حوالے سے یا ایک ضامن کے حوالے سے سامنے آ رہا ہے, تو اس کو بھی جو تجزیہ کار ہے یا جو لوگ افغان امور کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ سنجیدگی سے اور غور سے دیکھ رہے ہیں.
اچھا, اس میں مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی سنا تھا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں افغانستان کے عبداللہ عبداللہ صاحب, وہ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان نے افغانستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کے بارے میں ہندوستانی لیڈروں نے بہت کچھ کہا ہے. تو کیا یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو وہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دے کر پاکستان سے دور کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ یہ
دیکھیں, انڈیا کی تو جو تعلقات کی نوعیت ہے, جو تاریخ ہے, وہ تو 1970 سے بھی پہلے کی ہے. بہت اچھے تعلقات افغانستان کے اور انڈیا کے رہے ہیں. صرف ایک ایرا رہا ہے طالبان کا جس نے انڈیا اس پورے گیم سے یا ملک سے باہر نکل گیا تھا. وہاں پر جو سب سے بڑی انڈیا کی کامیابی ہے, جو کہ ان کے سفارتکاروں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ان کی میڈیا کو جاتا ہے, یا ان کے جو حامی ہیں افغانستان کے اندر ان کو شاید بہت زیادہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً 80% افغانی جو ہے وہ انڈیا کو اپنے اختلافات یا اپنے جو لسانی ان میں تفریق ہے اس سے بالا تر ہو کر وہ افغانستان کا دوست سمجھتے ہیں. پاکستان کا جو کنسرن ہے اور پاکستان کے بارے میں جو چند ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے, بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے جو ایک رول رہا ہے 70s میں یہاں پر مشرقہ پاکستان میں, تو اس حوالے سے پاکستان کا جو ایک ریئیکشن آتا ہے انڈیا کے بارے میں, تو اس قسم کے بیانات کے بعد اس میں مزید ایک تشویشناک پہلو شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہاں پر پاکستان میں یہ ایک ڈبیٹ چل نکلتی ہے کہ انڈیا کو آؤٹ کیے بغیر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے. اب یہاں پر چند جو افغانی آفیشلز ہیں انکلوڈنگ افغان پریزیڈنٹ, وہ بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر تعلقات ناگزیر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر نہ صرف انحصار کر رہے ہیں بلکہ ان کے بارڈرز کا ایشو بھی, ٹیررزم کا جو جائنٹ ایک ایجنڈا ہے یا ایک مسئلہ ہے, تو وہ نہ صرف یہ کہ مشترک ہے بلکہ ہندوستان کی تو کوئی سرحد افغانستان کے ساتھ ملتی بھی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ایک کنسرن ہے اس کو ایک طرف اگر انڈیا کے فیکٹر کو یا انڈیا کی دوستی کو ہم غیر ضروری طور پر بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, تو دوسری طرف افغانستان میں یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو یہ میسج دیا جائے کہ افغانستان اور انڈیا کے تعلقات پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ایک روایتی ایک دوسرے کا ایک سلسلہ ہے. تو یہ ایک مطلب بہرحال میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی میں ایک رکاوٹ یہ انڈر فیکٹر رہی ہے, اور شاید کہ مستقبل میں بھی یہ فیکٹر موجود ہو.
ایک آخری بات یوسف صاحب, یہ اور بتائیے کہ آپ چین کا جو مستقبل میں رول ہے اس ریجن میں اور خاص طور پر ایشیا کی سیکیورٹی کے حوالے کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟
وہ بہت اہم ہے جابری صاحب, اور اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں کہ دو تین دن پہلے چینی سفیر نے عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. جو ہماری اطلاعات ہے اس میں اس قسم کے ان کو اشارہ دیا گیا تھا کہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کو چین اچھی نظروں سے نہیں دیکھا، اور عمران خان صاحب نے اپنے طور پر ان کو بعض یقین دہانیاں بھی کرائی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایشو ہو اپنی جگہ پر، مگر چین کا کردار یا اس کی دوستی کے حوالے سے ہم سب ایک پیج پر ہیں. جو ایک ہم نئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چین اور رشیا کا جو ایک رول سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کے بارے میں جو افغانستان کا سٹانس رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر چین چند چیزوں کی یا چند باتوں کی ضمانت دے دے تو ہم دوبارہ وہ جو نیگوشیشن پروسیس تھی اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو ایک ملک اس ان دونوں ممالک کے تعلقات کو یا اس کمپلیکس کو کم کرنے کی کامیاب کوشش کر سکتا ہے وہ چین ہی ہے. اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ رشیا کا رول بھی ابھر کر دنیا کے ایک نقشے میں پھر سے بہت اہم آ گیا ہے، اور افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے رشیا بہت ایکٹیو بھی ہو گیا. تو میرے خیال میں اس وقت جو سب سے اہم رول ہے اور اس رول ہی پر اس خطے کے مستقبل کا انحصار ہے وہ چین ہی کا ہے.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا. اور سامعین، اب ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے. احمد بلال محمود صاحب جو پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک بات کی معذرت کر لیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، مزمل شنواری صاحب کا نمبر افغانستان سے ہم کو نہیں مل سکا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے پروگرام میں. ایک بریک جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے
صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک احمد بلال محبوب صاحب. اس وقت تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک جانب تو وہ قابل ضمانت تو وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، نیب میں پیشیاں ہو رہی ہیں، دوسری جانب وہ جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ ان کوششوں سے متاثر ہو کر یا ان پر رد عمل کے طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کچھ پس پردہ رابطے بھی ہو رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کس نہج پر جا رہی ہے؟
دیکھیے، یہ چونکہ انتخابی سال اس وقت اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ایک سال سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ سیاسی سرگرمیوں کا تیزی پکڑ جانا اور اس طرح کی جوڑ توڑ کی صورتحال ہو جانا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جو جو الیکشن قریب آتے ہیں اس پہ تیزی آئے گی اور اس میں گروپ بندی ہوگی، صف بندی ہوگی، پارٹیاں ایک دوسرے سے ملیں گی، نئے الائنسز ہوں گے تاکہ اگلے الیکشن میں ان کی نظریں اس الیکشن پہ ہیں اور اس پہ کامیابی حاصل کی جائے، کسی کے ساتھ مل کے یا اکیلے یا جیسے بھی ممکن ہو. تو یہ بڑی معمول کی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دفعہ الیکشن سے ذرا پہلے سندھ کا قائد حزب اختلاف کو اسی طرح سے تبدیل کر دیا گیا تھا. ایم کے ایم جو حزب اقتدار میں تھی انہوں نے حزب اقتدار کو چھوڑ کے اپوزیشن بینچز میں آ گئے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جناب اس کو حزب اختلاف، قائد حزب اختلاف کو تبدیل کیا، تو وہ تبدیل ہو گئے تھے. بلوچستان میں بھی کوشش کی گئی تھی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو قائد اختلاف کا چونکہ ایک بڑا رول ہوتا ہے اگلے الیکشن کے ضمن میں، لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہر پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ قائد اختلاف کی سلاٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لے تاکہ وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے آنے والے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی سلیکشن میں. اور اگر کچھ اور بھی سلیکشن ہونی ہے، جیسے نیب کے چیئرمین کی ہونی ہے یا اگر کسی وجہ سے الیکشن کمیشن کے کسی ممبر کی تقرری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس وقت یہ سیاست میں تیزی ہے اور مزید بھی تیزی آئے گی.
اچھا، دوسرے یہ جو خبریں یہ بھی ہیں کہ جو خود پی ٹی آئی اس سلسلے میں ایک کنٹینڈر ہے، اس کے درمیان بھی اختلافات ہیں کہ کون ہونا چاہیے، یہ خبریں کس حد تک آپ کو درست لگتی ہیں؟
نہیں، خبریں یہ صحیح ہوں گی اور یہ فطری بات ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے اندر جب آپ کو معلوم ہے کہ داخلی انتخابات ہونے تھے جو بعد میں ملتوی ہو گئے تھے، اور کہا کہ گیا تھا کہ پینما کا چونکہ کیس آ گیا ہے تو لہٰذا ہم اسے ملتوی کر دیتے ہیں. اس وقت آپ نے دیکھا تھا بڑی شدید گروپ بندی ہوئی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب ایک جانب تھے اور جہانگیر ترین صاحب دوسری جانب تھے, اور بھی کچھ گروپ موجود تھے لیکن یہ دو بڑے گروپ موجود تھے. اور اب بھی اگر کوئی پرومیننس کسی کو حاصل ہوتی ہے قائد حزب اختلاف بننے کے موقع پہ تو ظاہر ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ اسے بہت پسند نہیں کرے گا. تو اس لیے یہ بالکل ریئل بات ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہوں گے, اور اس کا حل انہوں نے یہی نکالا ہے کہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی بن جائے قائد حزب اختلاف بجائے کسی اور کے دینے کے جس کے اوپر اختلافات ہوں. تو یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ کو فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب کو یا تو خود سٹیپ ان کرنا پڑے گا یا پھر ان کو فیصلہ کروانا پڑے گا.
اچھا میں تھوڑا سا آپ سے ایک آپ کا انپوٹ لینا چاہوں گا, یہ 62-63 میں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے کیا افیکٹ ہوگا ایک عام آدمی کے لیے بتائیے ذرا تھوڑا سا.
دیکھیے اس میں ترمیم کی صورت یہ بھی ہے کہ یہ کچھ اس کے اندر کلازز ایسی ہیں جو بہت ویگ ہیں, جو غیر واضح ہیں, جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرہیزگار آدمی ہو, وہ متقی ہو اور اسلامی شعائر پہ پابندی کرتا ہو. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں جب ان کے سامنے نامینیشن پیپر پیش ہوتے ہیں تو 2013 میں انہوں نے اپنی ثوابدید استعمال کی تھی اور کسی نے لوگوں سے کلمے شروع کر دیے تھے سننے, کسی نے کچھ. تو اس کے بارے میں مطالبہ تو بہت پرانا ہے کہ اس کو اسپیسیفک بنایا جائے جو جس کے اوپر کوئی شخص فیصلہ کر سکے کہ ہاں بھائی یہ اسپیسیفک چیز ہے. مطلب یہ کہ ٹیکس دیا ہے نہیں دیا یہ بڑی واضح سی بات ہے, اس کی ایج کتنی ہے بڑی واضح سی بات ہے, لیکن پرہیزگار ہونا اور ایماندار جانبدار ہونا یہ کوئی میجر اس کا پیمانہ کو متعین نہیں ہے. تو لہٰذا اب یہ چونکہ وزیر اعظم صاحب کی نااہلی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی حال ہی میں, لہٰذا ایک بار پھر یہ لوگوں کو احساس ہوا ہے کہ یہ تو آپ پھر کسی بھی شخص کو اسی پیمانے کے اوپر پورا نہ اترنے کی بنیاد پہ نااہل قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے غالباً یہ کچھ ایسی ترامیم لائیں گے جس سے یہ ذرا اس کی ویگنس ختم ہو جائے اور اس کو اس طرح سے عدالت اپنی ثوابدید کی بنیاد پہ نہ ہٹا سکے.
اچھا ایک سوال اس سلسلے میں اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے یہ کہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے قابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں, تو کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے کیا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایز فائنانس منسٹر؟
دیکھیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ دستور اور قانون کی روح سے تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن جو اس وقت عملی طور پہ کچھ مشکلات ہیں کہ وہ یہ مقدمہ لڑیں گے اس کے اوپر فوکس کریں گے, یا ملک کی معیشت کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت ایک توجہ طلب معاملہ ہوتا ہے عام حالات پہ بھی اور ان حالات پہ جبکہ کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر مختلف پہلوؤں سے کرائسس کی سچویشن بھی کہیں کہیں نکلتی نظر آ رہی ہے. تو وزیر خزانہ کو بہت زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے معیشت کے معاملات پہ, لیکن اس کا فیصلہ تو وزیر خزانہ یا تو خود کریں گے یا وزیر اعظم کریں گے, کوئی باہر سے آدمی ان کی توجہ دلا نہیں سکتا اور ان کو مجبور نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قانون اور دستور اس بارے میں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں عائد کرتا کہ اگر ان پہ کوئی مقدمہ ہو جائے اور ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے تو اس کے بعد وہ ریزائن کر دیں. دنیا کے ملکوں میں روایات ہیں کہ ایسے موقع پہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, ہمارے ایسی روایت نہیں ہے, لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, مقدمہ بھی چلتا رہتا.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کو جانب, لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک کالر ہیں طارق صاحب رحیم یار خان سے. جی طارق صاحب.
جی سر میرا کوشچن ہے کہ یہ 58-2 بھی خاتمے کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب اپنی من مانی نہ کر سکے اور 62-63 کی زد میں آ گئے, اور اب اگر یہ 62-63 بھی ختم ہو گئی تو پھر کیا یہ اپنی من مانی کر سکیں گے اور کرپشن کی راہ ہموار رہے گی؟
اب یہ تو جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں وہ اس بارے میں کر سکتے ہیں, لیکن اور آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس کے حوالے سے؟ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے, جس بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے. کون جی؟ ملک صاحب فرمائیے.
رو جی
بولیے.
ہلو
جی فرمائیے.
ہلو جی.
ہاں بولیے بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے.
ہاں جعفری صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 62-63 جو ہے, یہ سیاستدان اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ 62-63 میں تو یہ ہے کہ اس ملک کا سربراہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کا سربراہ انہی عوام کی توقعات پر پورا اترے, وہ کم از کم اسلام کا علم اس کو ہو, اور وہ پابندی سوم و صلات ہو, اور وہ چور نہ ہو, ڈاکو نہ ہو, اور یہ صرف نواز شریف تک یہ احتساب محدود نہ رہے, بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں 1947 سے لے کر جتنے بھی زندہ لوگ ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور جو کروڑوں ڈالر آج سوئز میں پڑے ہوئے ہیں, سوئز بینک میں, مختلف ممالک میں انہوں نے چھپا رکھے ہیں, ان کو لانا چاہیے. یہ نواز شریف کی بات جو ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیے, یہ سراسر ظلم ہے. جو پیسے انہوں نے لیے ہیں, ان غریب لوگوں کے پیسے, جن کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, جن کو بجلی نہیں ملتی.
جی بہت شکریہ, بہت شکریہ.
یہ 5% لوگ ہیں.
بہت شکریہ لیاقت ملک صاحب. اور ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں,
حالات حاضرہ,
بین الاقوامی معاملات,
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ,
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیے ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں,
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے,
صرف آج نیوز پر.
ویلکم بیک. اس وقت سامعین ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر عطیہ علی کاظمی صاحبہ ہیں, جو سینئر ریسرچ اینڈ پالیسی انالسٹ ہیں نسٹ گلوبل تھنک ٹینک میں, اور رانا اطہر جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, جو پاکستان ہاؤس تھنک ٹینک سے تعلق رکھتے ہیں. گفتگو کریں گے ہم امریکہ کے وزیر خارجہ ٹیلرسن کے دورے چائنا کے بارے میں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سن کر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.
واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے لیڈروں کے درمیان بیان بازی میں اضافے کے نتیجے میں اس بات پر مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پرامن طور پر پاک کرنے کی کوئی صورت ممکن ہو سکتی ہے, لیکن سفارتکاری بدستور پہلی ترجیح ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن شمالی کوریا کی جوہری اشتعال انگیزیوں کو ختم کرنے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے پہلے دورے کی راہ ہموار کرنے کے لیے چین سے تعاون کے خواہاں ہیں. امریکی صدر کا یہ دورہ نومبر میں ہونے والا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کے اس اہم دورے کی تیاری کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اس دورے کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم دوسرے متعدد اہم امور پر بھی بات چیت جاری رکھیں گے, اور یقینی طور پر شمالی کوریا بحث کا موضوع ہوگا. چین شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی حلیف ہے. واشنگٹن کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ کی آمدن کے ذرائع کو منقطع کرنے کے لیے چین کی مدد کلیدی اہمیت کی حامل ہے. لیکن ایشیا امور اور ریگن اور بش انتظامیہ میں سابق عہدیدار ڈگلس پال کہتے ہیں کہ شمالی کوریا پر چین کا اثر محدود ہے. ڈگلس پال کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا چین سے ہدایات حاصل کرنے میں تامل برتتا ہے. وہ چین سے ہر ممکن مدد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا, لیکن چین سے سیاسی رہنمائی حاصل کرنے کو تیار نہیں. اس لیے یہ ایک مسئلہ ہے جس کو امریکہ اور جنوبی کوریا براہ راست حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی عطیہ صاحبہ, یہ فرمائیے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اور ٹیلرسن صاحب وہاں گئے ہیں, کیا چانسز ہیں, کتنا اسکوپ ہے اس کوشش میں کہ چین کا پورا انفلوئنس وہاں استعمال ہو سکے؟
جی شکریہ جعفری صاحب. بہت ہی اہم یہ معاملہ ہے, بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا یہ. اور ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ شمالی کوریا, امریکہ, چین اور اس خطے کے ممالک کا یہ باہمی مسئلہ ہے, لیکن اس کی اہمیت اور حساسیت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ساری دنیا کی نظریں اس معاملے پر مرکوز ہیں. और हम ये भी देखते हैं कि 1963 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद ये पहली मर्तबा है कि दो एटमी ताकतें जंग के इस कदर करीब आ चुकी हैं और वापसी का रास्ता तलाश करना उनके लिए एक चैलेंज भी बन रहा है। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं जब इस इशू को देखती हूँ तो कुछ मौकफ कुछ इस तरह बनता है कि कोरियन पेनिनसुला में फौरी तौर पर ना सिर्फ एटमी अदम फैलाव होना चाहिए बल्कि इसकी डी न्यूक्लियराइजेशन का अमल भी इंतहाई जरूरी है। और मैं इसलिए ये बात कहती हूँ कि दुनिया का पहला एटमी हमला भी इसी खत्ते में हुआ था और हम जानते हैं कि उसकी तबाही और बर्बादी ने पूरी दुनिया पर गहरे असरात मरतब किए। तो इस पस मंजर में टिलरसन साहब का दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। चीन की अहमियत भी बहरहाल बराबर तरीके से ही हमारे सामने आ रही है और अमरीका के लिए इसलिए अहम है कि अमरीका का किरदार इस खत्ते में हमारे सामने है।
सही।
जनूबी कोरिया को और जापान को वो एक्सटेंडेड न्यूक्लियर डिटरेंट देता है इसलिए इन दोनों ममालिक को रीअश्योरेंस भी देना बहुत जरूरी था। फिर हम चीन का इन्फ्लुएंस देखते हैं शुमाली कोरिया के साथ उसके तजारती रवाबत हैं हमसाया मुल्क के तो आपको उसका वाजे किरदार है। तो इस मामले में चीन एक बैलेंसर के तौर पर सामने आ रहा है और अमरीका और चीन भी इस मामले का कोई रैशनल हल निकालते नजर आ रहे हैं और बाजार ये दोनों एक दूसरे के साथ तआवुन भी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले ही चीन ने शुमाली कोरिया के ताजुन को नोटिस दे दिया 3 मार्च का कि अपने बिजनेस को बंद कर दें। तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि नेगोशिएशंस के जरिए सिचुएशन स्टेबलाइज होती नजर आ रही है और चाइना का इस मामले में कलीदी किरदार है लेकिन फिर अमरीका को भी नहायत जिम्मेदारी और सिफारती अकलमंदी का इजहार करना है।
अच्छा जी
शुमाली कोरिया के जो किम जोंग साहब हैं उनका पैटर्न ये कि जो ऐलान करते हैं वो कर भी देते हैं। तो अमरीका को बड़ी ताकत होने के नाते पूरी कोशिश करनी है कि ये मामला हदूद को अबूर ना करे।
अच्छा हमारे साथ रहिएगा राणा अथर जावेद साहब, ये बताइए कि जो बात दूसरे एनालिस्ट कह रहे हैं अभी हमने सुनवाया भी था कि शुमाली कोरिया एक हद तक ही सिर्फ चीन का दबाव कबूल करेगा लेकिन उसे डिक्टेशन नहीं लेगा, इसके कितने इम्कान हैं और ये कितनी हकीकत है?
नहीं मैं नहीं समझता जी, देखें नॉर्थ जो शुमाली जो कोरिया है उसका दारोमदार रशिया पे भी है लेकिन चाइना के ऊपर तो बहुत ज्यादा है और चाइना के ऊपर तो इतना ज्यादा है वो किसी भी मामले में देखें जो सियासी एडवाइजरी है वो भी रीजनल है उसको, लेकिन जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेशंस हैं उसमें चीन का बहुत बड़ा रोल है और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो दौरे को चुना है इसमें जो टाइमिंग चुनी है ये इसलिए जरूरी है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो कोरियन पेनिनसुला में नहीं चाहता किसी किस्म की आप कह लें कि कोई ज्यादा हालात खराब नहीं होने देते चाह रहा क्योंकि मिडल ईस्ट की सिचुएशन है अफगानिस्तान की सिचुएशन है तो ये मेरे जाती ख्याल में इतना ये काफी अहम है दौरा और चाइना की जो दस्तरस है शुमाली कोरिया वो काफी है बजाहिर तो वो लगता है कि वो नहीं है लेकिन चूंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिसमें पब्लिकली चाइना जो है वो कभी भी नॉर्थ कोरिया को कंडेम नहीं करेगा उस तरीके से जो लफ्जों का इस्तेमाल है बड़े ध्यान से करते हैं आप पुरानी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें वो कहते हैं हमेशा जब कुछ होता है कि जी दोनों पार्टीज रिस्ट्रेन करें थोड़ा सा ख्याल रखें ये कोई स्टेटमेंट नहीं होती डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये बहुत जबरदस्त बात है। तो मेरे ख्याल में ये चीन के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा कि आप जो शुमाली कोरिया है उसको थोड़ा रोकें। दूसरा जापान के चीन के अपने भी कंसर्न हैं जापान के हवाले से, खुदा ना खास्ता अगर जापान भी ऑलरेडी इस रेस में शामिल है लेकिन अगर वो जापान भी इसकी तैयारी शुरू कर देगा तो जंग का खतरा फिर बढ़ जाएगा इस एरिए में। चाइना इस वक्त कोई भी जंग कॉन्फ्रंटेशन अपने एरिए में वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी वजह अमेरिका नहीं है, उसकी वजह शुमाली कोरिया नहीं है, वो चीन खुद है क्योंकि चीन की तरक्की चीन का बढ़ता हुआ सफारती जो क्लाउट है डिप्लोमेटिकली वो सारे मुल्कों में जिस तरीके से और कॉन्फ्लिक्ट जोन में उसकी प्रेजेंस है इन्वेस्टमेंट्स हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो ईरान की तरफ जा रहा है, ईरान की तरफ बहुत जबरदस्त उनकी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं और ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और इंग्लैंड तक आपको पता है उन्होंने वो ट्रेन के लिए सारा कर दिया और सेंट्रल एशिया को भी। तो इस वक्त नहीं चाहेगा चीन کسی قسم کی کانفرنٹیشن، اسی لیے وہ امریکہ کا ساتھ دے گا اور نارتھ کوریا، شمالی کوریا کو یہ کہے گا کہ تم تھوڑا سا آفینسو پوسچرنگ کو ٹون ڈاؤن کریں.
اچھا.
کیونکہ اٹ از، ہاں جی، اٹ از اباؤٹ آفینسو پوسچرنگ. لڑائی اتنی آسان نہیں ہے نارتھ کوریا کے لیے، امریکہ بہت طاقتور ہے، جاپان بھی بہت طاقتور ہے اور ساؤتھ کوریا بھی ٹھیک ہے، بے شک ان کے پاس وہ انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک میزائلز ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر بمب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو پتا کہ تمام دور ادوار میں سپر پاور ہوتی ہے.
اچھا.
تو اس کو اس کے مطابق وہ چلائیں گے.
رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. عطیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ جیسا کہ ٹیلر صاحب نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا دورہ ہونے والا ہے وہاں کا، تو اس دورے کے کوئی خاص اہداف رکھے گئے ہیں، کوئی خاص مقاصد ہیں، یا یہ جسٹ ایک روٹین کا دورہ ہے؟
روٹین کا دورہ تو بہرحال بالکل بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے جیسے رانا صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا اور میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی دورہ، کیونکہ اس کی ٹائمنگ ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملے سے جڑی ہوئی ہے. اور جو میں آبزرو کر رہی ہوں، انالائز کر رہی ہوں اس وقت یو ایس کی اسٹریٹجی کو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ اینکر ڈپلومیسی پہ بھروسہ کر رہے ہیں. وہ ایک سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک ان کی ایک تقریر آتی ہے اور جس میں ایک بڑا ٹف سٹانس لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے میں لگ جاتا ہے. تو ٹلرسن صاحب شاید اسی معاملے کی ایک کڑی ہے جو چائنا میں ہے. تو اس لحاظ سے بہر صورت جو خطے کے معاملات ہیں وہ اس ملاقات کے دوران کسی سمت کا تعین ہونا آئی تھنک بہت ضروری بھی ہے، اور ایسا ہونے کی پوری آئی وڈ سے کہ ایسا ہوگا.
اچھا رانا صاحب ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شمالی کوریا کے خلاف وہ انٹرنیشنل تعزیرات لگی ہیں، ان کا بھی بظاہر کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، اس کا کیا سبب ہے؟ کیا اس لیے کہ شمالی کوریا کو درپردہ کہیں نہ کہیں سے مدد مل رہی ہے؟
جی جی بالکل ان کو مدد ملتی ہے، اور بعض اوقات تو بہت ساری، دیکھیں یہ جو مغربی طاقتیں ہیں یا حکومتیں ہیں ان کو بھی دینی پڑتی ہے ان ٹرمز آف ہیومینیٹیرین. بہت وقت میں ایسا ہوا ہے کہ ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ چونکہ ظاہر ہے ان پہ سینکشنز ہیں بہت ساری، لیکن جو چین ہے وہ کبھی بھی جو ساؤتھ، جو جنوبی کوریا کی جو آبادی ہے اس پہ اس قسم کی وہ نوبت نہیں آنے دے گا کہ وہ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں. حالات وہاں پہ جیسے بھی ہوں، حکومت بڑی سخت ہے، پابندی ہے ہر چیز پہ، لیکن یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ گندم بہت زیادہ ان کو، آپ کو پتا، ضرورت پڑتی رہتی ہے. بیکاز ان کی اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب وہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو زیادہ تر ان کی اکنامک ریزنز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پھر وہ فوڈ سپلائی اور تمام چینل جتنے بھی ہیں وہ سارے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ پرائیویٹ کنسورشیم کے ذریعے بھی بہت سارے ممالک جو ہے اس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں، مڈل ایسٹ کے ممالک بھی شامل ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو بہت کم ایسی رپورٹس آئیں گی، بول تو وہاں سے رپورٹ آنا مشکل ہے، لیکن اگر آئیں گی بھی تو ایسی رپورٹس نہیں آئیں گی کہ جس میں آپ کہیں گے کہ جی وہاں پہ خدا نہ خاصا قحط سالی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہاں یہ رپورٹ آتی ہیں کہ وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں بہت زیادہ دفاع پہ، میزائل بنانے پہ، یہ کرنے پہ اور جدید اسلحہ لینے پہ. اس خطے میں ظاہر ہے کہ موسٹ پروبلی چین ایسا ملک ہے جو ان کو باقاعدہ ایک شیلڈ کرتا ہے اگینسٹ آل ادر انٹرنیشنل جتنی بھی پالیسیز ہیں، چاہے وہ سینکشن پالیسیز ہوں، چاہے وہ کاؤنٹر اگریشن ہو، جو جب کرتا ہے شمالی کوریا جب کوئی اگریشن کرتا ہے یا آفینسو پوسچرنگ کرتا ہے یا میزائل داغتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا جواب. اب اگر آپ سپر پاور کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس لیے وہ تھریٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹ تو نہیں کر رہے، وہ تو ساؤتھ کوریا اور جاپان کو کر رہے ہیں کہ ان کے حلیف کو، وہ بتا دے تو یہی ہے کہ یہ جو آپ کے حلیف ہیں یہ انڈر اٹیک ہیں.
صحیح.
تو پھر اس کو آنا پڑے گا پھر امریکہ کو اپنے حلیف کو بچانے کے لیے.
اچھا ہمارے ساتھ،
میرے خیال میں ان کو مدد مل رہی ہے.
جی ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں. ہمارے پاس کچھ کالرز ہیں اس وقت، ڈنگا سے محمد اقبال صاحب. جی اقبال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بھائی بولیے. میرے خیال میں ان کی لائن میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے. دوسرے ہمارے کالر ہیں بھکر سے, جاوید اقبال صاحب. جی جاوید اقبال صاحب.
السلام علیکم جعفر صاحب.
وعلیکم السلام
جعفر صاحب. مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ امریکہ کے پاس خود چھوٹے بڑے 20,000 ہیں, فرانس کے پاس ہیں, انگلینڈ کے پاس ہیں, اسرائیل کے پاس ہیں, ان کو آسمان سے اجازت ملی ہے یا دوسروں کو کیوں نہیں بنانے دیتے؟ اب اتنے بڑے ہتھیار یہ رکھ کے دنیا کے اپنے نئے ملک میں امریکہ نے رکھے ہوئے ہیں, ترکی نے رکھے ہوئے ہیں, تمام شمالی کوریا بنا رہا ہے, تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ پہلے ان کو اپنے خود ختم کرنے چاہیے, پھر یہ دوسرے دنیا کو اچھائی کا سبق دیں. تو یہ ہے کہ پلیز یہ ان کو چاہیے کہ احتیاط کے ساتھ چلے تاکہ تمام لوگ برابر کر سکے. خود ان کو رکھنے کی اجازت ہے, دوسرے اپنے دفاع کر رکھتے ہیں کہ بولتے ہیں ظلم ہو رہا جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟
جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, خدا حافظ. اب صاحبان, ہمارے پاس جو اگلا موضوع ہے وہ میٹس, امریکہ جو وزیر دفاع ہیں جنرل میٹس, ان کا دورہ ہے. بھارت اور افغانستان بھی گئے, لیکن جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ان کا اسٹاپیج تھا وہ قطر میں تھا, اور ایسی صورت حال میں جب کہ قطر اور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے درمیان ایک بڑا ٹینشن ہے, رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ قطر کے ان کے دورے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اس مرحلے پر, جبکہ سعودی عربیہ بھی جو کہ اس وقت تو قطر کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہے, ان کے جو قریبی اتحادی ان میں شامل ہے.
جی دیکھیں, یہ جو اس وقت جو سچویشن اور سعودی عرب کی وہ ہے ڈیڈ لاک کی. پچھلے کچھ عرصے میں کچھ رپورٹس تھیں بھی ایسی, اور تجزیہ بھی آیا تھا, اور ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ایسی سچویشن بہتر ہونے کی کوئی امید تھی, لیکن اب نہیں ہے. یہ جو سیکیور ڈیفینس جو گئے ہیں یہ ادھر قطر میں رکنے سٹاپ کیا انہوں نے جانے سے پہلے ہندوستان اور افغانستان,
جی.
بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ بہت ساری شرائط ایسی ہیں جو سعودی عرب نے امریکہ کو دی ہیں کہ آپ جا کے قطر کو یہ کریں کہ یہ شرائط ہیں, ان میں بہت تبدیلیاں چاہتے ہیں, وہ الجزیرہ کو بند کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بہت ساری ایسی شکایات ہیں ان کو, وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو کہ آیا وہ واقعی ہیکر تھے یا کیا ہوا, اور قطر کی انوالومنٹ کیا ہے, اور ایران کے حوالے سے وہ کہتے ہیں. مگر اس میں مسئلہ یہ ہے جعفری صاحب,
جی.
کہ ایران, ترکی یا جو باقی ممالک ہیں, جب تک امریکہ ایک بیلنس فورن پالیسی کو سپورٹ نہیں کرے گا تو خطے کا امن نہیں ہوگا خطے میں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو بھی یہ ریئلائزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے کہ یہ 50 یا 30 سال 20 سال پہلے والے مڈل ایسٹ نہیں ہے. جو اس وقت مڈل ایسٹ ہے اس میں قطر کا, ایران کا, ترکی کا اور باقی ممالک کا, ایون روس کا بھی عمل دخل پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ وہ تمام جنگیں ہیں جو گزری ہیں اس سے پہلے, اور اس کے علاوہ ایران کے امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات ہیں. چاہے اس کے اوپر کانٹروورسی اس وقت ہے کہ اکتوبر میں کیا ہوگا, وہ اس کو ریٹیفائی کریں گے نہیں کریں گے نیوکلیئر ڈیل کو, سٹل جو یورپ ہے یا جو دوسرے ممالک ہیں ان کا جو رویہ ہے ان ممالک کی طرف, قطر کی طرف بھی, وہ ذرا نرم ہے, اس لیے کہ وہ ان کو ایسے ممالک دیکھتے ہیں جو پروگریسو ہیں, جو یہ انٹرا سٹیٹ گلف جی سی سی کے انڈر جو معاملات حل نہیں ہوئے تو اس کو وہ ظاہر ہے امریکہ کے ذریعے حل کرنے کے لیے کوئی شرائط دی ہوں گی جن کو یہ, جن پہ یہ بات کریں گے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو ٹیلیفونیکلی یا ادر وائز سعودی عرب کو پہنچائیں, مگر ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ ایک بڑا بیلنس رول کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے قطر ان کا مین ان کا ہے, آرمی کی بیس ہے, تہران سے بعد اور ادھر ساری سارا شفٹ ہو گیا, تو قطر ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ملٹری حوالے سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ان پہ دباؤ ڈالے گا قطر پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے سعودی عرب کو کہ ہاف وے آ کے میٹ کریں, کیونکہ اگر ان کی ڈیمانڈ تھی جیسے کہ یہ جی بادشاہت کو بدل دیں, ان کو نکال دیں, یہ سعودی عرب کی یہ جتنی باتیں ہیں یہ بڑی انریلسٹک ہیں, یہ ہو نہیں سکیں گی.
اچھا
ڈپلومیٹیکلی ہاں ہو نہیں سکتی یہ, کیونکہ اس کی وجہ کہ ہاں جی پلیز.
اتیا صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ابھی رانا صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, یہ جو دورہ ہوا ہے میٹس صاحب کا, یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو امیر ہیں شیخ تمیم بن حماد الثانی, ان کی اس مطالبے کے بعد انہوں نے رینیو کیا ہے اپنے مطالبہ کہ انکنڈیشنل ڈائیلاگس کیے جائیں. تو انکنڈیشنل ڈائیلاگ کے آپ کیا امکانات دیکھتی ہیں؟
کلیئر کیجیے گا جعفری صاحب کہ کس کے درمیان انکنڈیشنل ڈائیلاگ کی بات
کر رہے ہیں؟ جو کویت جو بحرین کے امیر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے انکنڈیشنل ڈائیلاگ ہونے چاہیے تاکہ اس بحران کو ختم کیا جا سکے. انکنڈیشنل ڈائیلاگ کے کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ سعودیز گیو اپ کرنے کے تیار ہوں گے انکنڈیشنل ڈائیلاگ کے لیے؟
جی میرا خیال ہے کہ جب پہلا ہی سٹیپ لیا گیا ہوگا اس سچویشن کے لیے تو آبویسلی کنڈیشنز بھی اٹیچڈ ہوں گی ان تمام معاملات کے ساتھ. اور اب اتنا یہ مرحلہ طے کر چکے ہیں اپنے اختلافات کے سلسلے میں کہ انکنڈیشنل میرا خیال ہے دونوں پارٹیز ہی اس معاملے کو نہیں رکھ پائیں گی کیونکہ ان کے لیے بہرحال اپنا انٹرسٹ ہی کو وہ مقدم سمجھیں گے اپنے لیے.
صحیح.
حالانکہ ممکن ہے یہ ہونا اسی طرح چاہیے خطے کے بہتری کے لیے جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کریں اور اگر یو ایس ایز اے بیلنسر اس میں رول پلے کر سکتا ہے تو ایسا بھی ضرور ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے رانا صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا اور یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن وہاں پر بن رہی ہے مڈل ایسٹ میں, خاص طور پر چین اور روس کے انٹرفیئرنس کے بعد یا ان کے اثر و رسوخ کے بڑھنے کے بعد, کیا وہ ویسٹ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟
جی وہ ایسے کہہ لیں آپ کہ پہلے چونکہ کمپیٹنگ وہ نہیں تھے, پاورز کوئی نہیں تھی اور برطانیہ کا اور امریکہ کا اثر و رسوخ تھا. اب یہ جو ویکیوم پیدا ہوا ہے, سعودی عرب کا جو سٹانس تھا ود ان دا گلف کہ گلف کو سعودی عرب کا اور سٹانس ہوا ہے اور وہ یمن وار کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس سے جو سٹانسز پیدا ہوئے ہیں اندر, تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ مے بی جو بلیجرنس ہے وہ آپ کو پتا ہے بعض اوقات کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جو سپیس تھی خالی ہوئی ہے, ایڈمنسٹریٹ نہیں ہو سکا کانفلکٹ, تو جو دوسری پاور دیکھتی انتظار کر رہی ہوتی ہیں جیسے روس ہے, چائنا ہے, افغانستان میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے, تو انہوں نے ویٹ اینڈ سی کی بجائے انہوں نے دے ہیو جمپڈ آن اٹ. انہوں نے اب اس کو سمجھا ہے کہ اچھا ہماری جو پہلے بھی روس کے بڑے تعلقات ہیں, ایران سے بھی ہیں, باقی ممالک سے بھی ہیں, گیس کے حوالے سے, تیل کے حوالے سے, تو اب جو کلاؤڈ بڑھ رہا ہے چائنا کا, جیسے میں نے کہا تھا اکنامک کوریڈور والا باقی جگہوں پہ بنا رہے ہیں, تو یہ ایک قسم کا امریکہ کے لیے چیلنج ہے. مگر مجھے ویسے نہیں لگتا کہ امریکہ کو کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, اس کی وجہ کہ امریکہ کے ساتھ برطانیہ, نیٹو اور دوسرے ممالک کھڑے ہیں جو کہ آنیسٹلی اسپیکنگ جو ملٹریلی ان کے پاس جو ایسٹس ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. جو ڈپلائمنٹ ہے ان کی ریجن میں وہ چائنا اور روس سے بہت زیادہ ہے, اور روس کو ویسے بھی وہ مصروف رکھ سکتے ہیں کریمیا میں, یوکرین میں, اور چائنا کو مصروف رکھ سکتے ہیں ادھر دوسری طرف ساؤتھ چائنا سی میں اور جنوبی کوریا کی طرف. تو اس لیے امریکہ اور یہ جو باقی ویسٹرن ممالک ہیں ان کا اثر و رسوخ کم نہیں ہوگا. ہاں ان کو محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی.
یہ اور بتائیے, میرے پاس تقریباً 30-35 سیکنڈ ہیں, کہ آپ یہ کویت اور بحرین, کویت اور قطر کے درمیان جو تنازع ہے اس کو, اس کے کوئی حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں, خاص طور پر میٹی صاحب کے دورے کے بعد کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے؟
نہیں, مجھے کہ یہ ریزولوٹ ہو جائے گا کیونکہ کویت جو اور قطر کا جو سسٹم ہے, کویت بے شک صحیح بات ہے کہ سعودی عرب کے علاوہ موو نہیں کرتا, لیکن یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ کویت میں خود رہا بھی ہوں, کویت میں ایران کے اور کویت کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ کویتی یہ بات سمجھ جائیں کہ درمیان کا راستہ نکالیں, مگر اس کے لیے وہ امریکنز کو ایز اے گارنٹر رکھیں گے تاکہ اس کی نیگیٹو امپلیکیشن بعد میں کویت پہ نہ آئے. تو یہ دورے کی وجوہات میں یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے.
بہت شکریہ جناب رانا اطہر جاوید صاحب اور محترمہ عطیہ علی کاظمی صاحبہ, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.